به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى
تڑپ رہی ہے اور گھر میں رہنے والے ضعفاء و
والدین پریشان ہیں بھوک کی وجہ سے، اور اس کے سامنے حرام اور حلال دونوں راستے ہیں. حلال راستے کی طرف سے اگر یہ جاتا ہے اور اس کو نعمت تو ملتی ہے مگر تھوڑی ملتی ہے، لیکن حرام راستے سے اگر یہ جاتا ہے اور اس نعمت کو لانا چاہتا ہے، نعمت دیکھنے میں بے انتہا ہوتی ہے اور وہ قیمت بھی بڑی نظر آتی ہے، اور آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے لپکتا ہے تاکہ سب کا پیٹ بھر جائے. تو عزیزین گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ شخص گمراہی کے راستے پر ہے، اور اگر وہ زیادہ کو سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے، اور یہ حلال راستے سے حاصل ہونے والے تھوڑے مال کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑا ہے تو اس کی غلط ہے. حلال ہے، تھوڑا ہے، مگر اللہ حلال کی نسبت سے اس میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی تمام حرام چیزیں مل کر اس کی تکمیل اور اس کا جز پورا نہیں کر سکتے. اور 10 حرام چیزیں تمہارے پاس جمع ہو اور اس سے تم اپنا پیٹ بھرنا چاہو تو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، مگر ایک حلال تمہارے اس پیٹ کی آگ کو بجھا دے گا انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک نیت خالص ہو اللہ کے لیے. میں یہ مشقت اٹھا رہا ہوں، تکلیف اٹھا رہا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی کے واسطے، کیونکہ اس دین کو پہنچانے کے لیے میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے بڑی جد و جہد اور محنت کی. ہر کسی کا دماغ اور ذہن یہ کام کرتا ہے کہ دنیا کی ترقی دنیا کے کاموں سے ہوتی ہے. کمپیوٹر ہے جی، دنیا کے اسباب ہیں، تجارت ہے اور اس میں جھوٹ ہے، اس کے ذریعے سے نفع زیادہ حاصل ہوتا ہے، یہ آدمی سمجھتا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس لمحے میں پیدائش ہوئی ہے، حق تعالی جل جلالہ ومنوالہ نے ساری کائنات کو اور اس کے اندر بسنے والے انسان و اجنہ کو یہ درس دیا ہے کہ میرے آقا کا طریقہ جو اپنائے گا اور جو ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائے گا، وہی شخص صحیح معنوں میں برکتوں کے حاصل کرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت چونکہ اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے، اور آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن جس بات کو میں بتلانا چاہتا ہوں وہ معجزات کے اندر چھپی ہوئی ہے، تھوڑی سی فکر کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جب یہ واقعہ سنا ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر پیدائش ہوئی، ادھر ملک شام کے علاقے میں جو آگ لگی ہوئی تھی اور 40 برس سے لگ رہی تھی اور اس کو دنیا کی کوئی سائنس بجھا نہیں پا رہی تھی، دنیا کی کوئی ٹھنڈی چیز اس آگ کو نہیں بجھا پا رہی تھی، لیکن ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ادھر وہ آگ بجھ گئی. عجیب معجزہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہوئے اور ادھر معجزات کا ظہور شروع ہو چکا. اللہ عز و جل کو در حقیقت اس معجزے کے پیچھے امت کو یہ درس دینا تھا. وہ جو درس صوفیہ کرام نے بتلایا وہ یہ ہے کہ کفر و ضلالت کی آگ، شرک و بدعات کی آگ، گمراہیوں کی آگ جو دنیا کے اندر لگی ہوئی تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت کے طفیل میں اس آگ کو بجھا چکے ہیں. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور بنا کر دنیا میں بھیجا. وہ ایسے رحمت ہیں کہ ابھی وہ شعوری کیفیت میں بھی آج نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے وہ شعور دکھلایا جو کوئی اور نہیں دکھلا سکتا تھا. یعنی یہ کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی، ادھر آگ بجھی. ایسے ہی ایک اور سبق جو اصل سبق ہے آج کے اسباق کے اندر، وہ یہ ہے کہ روزی کی جو برکتیں ہیں اور جو حصول نعمت کا طریق ہے، اس کے اندر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا کماؤں اور زیادہ محنت مجھے نہ کرنی پڑے, اور میں یعنی ہے کہ خوب سیراب ہو جاؤں اور میرا مال بھی بچ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا کتنا بابرکت و باسعادت ہے اس بات سے پتہ چلے گا, اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ دنیا میں آئے تو دنیا کی برکتیں ظہور میں کیسے آئے. تاریخ کے اوراق میں دائی حلیمہ, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا, جنہوں نے آگے چل کر اسلام کو قبول کیا ہے, ان کا یہ بیان ہے کہ میں یعنی ہے کہ عرب کے اندر ایک دستور تھا, ایک قانون تھا ان کا اپنا بنایا ہوا, وہ یہ تھا کہ گاؤں اور دیہات کی جو زبان عرب زبان ہوتی تھی وہ فصیح ہوتی تھی شہروں کے مقابلے میں, اور گاؤں کی آب و ہوا اور وہاں کی فضا سے بچہ صحت مند اور تندرست توانا ہوتا تھا. تو وہاں کا دستور یہ تھا کہ عرب قوم کے شہر کے جو بچے ہوا کرتے تھے ان کی مائیں اپنے بچوں کو دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے, اور وہ دیہات کی عورتیں آ کر لے جایا کرتی تھی. تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا, اور وہ مقصد یہ تھا کہ جب ہم ان کے بچوں کو لے جائیں, ان کو دودھ پلائیں, اپنی گاؤں کی آب و ہوا و فضا میں رکھیں, اور وہاں ان کی صحت بحال ہو اور یہ تندرست و توانا ہو جائے اور ہمارے دیہات کی زبان سیکھ جائیں, پھر ہم جب لا کے ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے تو انعام کے طور پر وہ ہمیں دنیا کا مال و دولت دیں گے. ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی, چنانچہ وہ گاؤں سے دیہات سے آتے تھے اور شہر کے بچوں کو لے کے جاتے تھے. ادھر مکہ مکرمہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, دیہات سے عورتیں آئیں, جب وہ آ رہی ہیں سب مل کر نکلی ایک ساتھ میں, تو ہر کسی کی اونٹنی فروا, توانا, تندرست, طاقتور, جو سواری کر رہا ہے وہ بھی جو ہے جلدی جلدی شہر کو پہنچنے کی تیاری میں ہے, تاکہ وہ جتنا جلدی پہنچے اتنا زیادہ مال والا بچہ حاصل کرے, اتنی زیادہ جائیداد والا بچہ حاصل کرے, تاکہ دنیا کی ترقی ملے, دنیا کا مال و دولت ملے, دنیا کی راحتیں مہیا ہو جائے. اور ہر کوئی جلد بازی کرتا ہے تاکہ وہاں جا کر مال والے بچے کو حاصل کرے. ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے گاؤں کی عورتیں مجھ سے آگے ہو گئی, اس لیے کہ ان لوگوں کی اونٹنیوں کے مقابلے میں میری اونٹنی کمزور تھی, لاغر تھی, طاقت اس کے جسم میں نہیں تھی, اس لیے کہ میرے دیہات میں, میرے علاقے میں قحط تھا, کھانے پینے کو سامان نہیں تھا, عورتیں بھوکی تھیں جس کی وجہ سے ان کے سینوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. اب وہ اوپر سے, اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی خود ایک بیٹی بھی موجود ہے, وہ اسے بھی دودھ پلانا ہے, اور اس حالت میں وہ شہر کو آ رہی ہے تاکہ شہر کے ایک مال والے بچے کو لے جائے. گاؤں میں چونکہ قحط ہے, ادھر شہر والے بچے کو لائیں گے اور اس کو دودھ پلائیں گے اور اس کے عوض میں کچھ مال مل جائے گا تو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر جائے اور میرا پیٹ بھر جائے, ان کا تو یہ گمان اور یہ خیال تھا. لیکن چونکہ ان کی اونٹنی کمزور اور لاغر تھی, اور یعنی طاقت کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی دم نہیں باقی تھا, اور وہ شہر کی طرف چلتی تو تھی لیکن بڑی سست رفتاری کے ساتھ, جانے والے بڑی برق رفتاری سے چلے گئے. وہاں پہنچنے کے بعد میں ہر کسی نے مالدار کو ڈھونڈا, کسی نے کسی مال والے کو, کسی نے کسی مال والے کو, اور کوئی عورت اچھے سے اچھے خاندان والے کو, اور کوئی اچھے سے اچھی جائیداد والے کو ڈھونڈ رہا ہے, اٹھا رہا ہے اور لے جا رہے. جب سب سے آخر میں باری آئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی آئی, اور بچا بھی بیچارہ ایک, اللہ کا لاڈلہ اور نبیوں کا سردار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس,
وہ ایک تنہا واحد شخصیت, وہ یتیم بچ گیا تھا, اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, کوئی اس کی طرف نظر کرم نہیں کرتا تھا, کوئی اس کی طرف نظر التفات نہیں کرتا تھا, اور کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں تھا. اب آخر میں پہنچی حضرت حلیمہ سعدیہ, مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے بھی چونکہ قحط کی وجہ سے پریشان تھے تو مال والوں کو ڈھونڈا. جب کوئی بچہ نظارت, کوئی بچہ انہیں حاصل نہ ہو سکا مال والوں کا, اب وہ ایک یتیم بچا ہوا ہے, اپنے شوہر سے جا کے مشورہ کرتی ہیں کہ اب یہ ایک یتیم کے سوا اب کوئی بچہ باقی نہیں ہے شہر کے اندر, ہم لیں تو کس کو لیں؟ اگر اس یتیم کو اٹھا لیتے ہیں تب ہمیں دنیا کی کوئی چیز ملنے والے نہیں ہے, ہمیں کوئی راحت مہیا اور حاصل ہونے والے نہیں ہے, ہم اس یتیم کو اٹھائیں یا کیا کریں؟ شوہر یہ کہتے کہ اگر یہاں تک ہم آئے ہیں کسی بچے کو لینے کے لیے, اس سے بہتر ہے کہ ہم خالی ہاتھ جائیں, اس یتیم ہی کو لے کے چلے جائیں. شوہر کی وفادار وفا شعار نے اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے چمٹایا. اس کے بعد تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں, حضرت حلیمہ سعدیہ قسم خدا شکا کی کہتی ہیں کہ میرے سینے اللہ دودھ کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکے تھے اور میرے سینوں میں دودھ کا کوئی قطرہ نہیں تھا, لیکن جہاں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا, اللہ نے میرے سینوں کو دودھ سے بھر دیا. یہ دنیا کی برکت ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز اور بزرگوں, میرے نبی کے صدقے میں دنیا بھی ملی ہے. نہ صرف یہ, اس سے آگے چلی حضرت حلیمہ سعدیہ یہ بیان فرماتی ہے, آتے وقت میری اونٹنی کا حال یہ تھا کہ سب سے سست تھی, چلنے میں بڑی کمزور تھی, طاقت کے اعتبار سے دو آدمیوں کا بوجھا نہیں سنبھال سکتی تھی, میرا اور میرے شوہر کا, اتنی لاغر اور کمزور اونٹنی تھی. لیکن جہاں میں اس اونٹنی پر سوار ہوئی اور میرا شوہر اس اونٹنی پر سوار ہوا اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں ہے, وہ اونٹنی جو آتے وقت میں ایک لمبا عرصہ لگا دی تھی اب ایسی برق رفتاری سے چلتی ہے اور ایسی تیزی سے چلتی ہے کہ وہ عورتیں جو ان سے پہلے اپنے گاؤں کے لیے نکل چکی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اے حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ چلتے وقت یہ اتنی کمزور تھی کہ اس کے اندر ایسی سکت نہیں کہ تم دونوں کا بوجھا سنبھال سکے, اس کے اندر ایسی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں پیچھے کر سکے یا ہمارے برابر بھی چل سکے. آج کیا حال ہے کہ یہ اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے اور ہم سے پہلے جو گاؤں کو پہنچ جاتی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کی برکتوں کو محسوس کیا, اور جب اس کی اونٹنی پر سوار کیا تو اونٹنی کو بھی اللہ نے ایسا طاقتور توانا بنا دیا. اور اس کے بعد یہ بیان فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی کو چونکہ گھاس مہیا نہیں تھی اور وہ بھی بھوکی تھی اور اس کے تھنوں کا دودھ خشک تھا اور اس کے تھنوں میں دودھ کا کوئی قطرہ باقی نہیں تھا, میں اور میرے شوہر میرے بچے بھوکے تھے, چونکہ اونٹنی کا دودھ نہیں آتا تھا تو ہم بھی اونٹنی کے دودھ سے پیٹ بھرتے تھے اور ہم بھی بھوکے پیاسے تھے. لیکن اللہ کی کرنی اور مشیت و مصلحت یہ کہ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی پر سوار کیا گیا, ادھر وہ دیہات اور اپنے علاقے میں اتری اور اس کے بعد اس کا دودھ دوہیا گیا. فرمایا کہ سب سے زیادہ دودھ اس اونٹنی نے اس دن دیا ہے. یہ دنیا کی برکتیں ہیں جو اللہ پاک نبی کے صدقے میں دکھا رہے ہیں. اور ایک بات, نہ صرف یہ, گاؤں میں قحط تھا, بارش نہیں برس پاتی تھی اور گھاس اور تنکا اگا ہوا نہیں تھا, سرسبزی و شادابی نہیں تھی اور گاؤں کے اندر کھانے کو کوئی چیز مہیا نہیں تھی. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہات میں پہنچتے ہیں, اللہ کرم فرماتے ہیں اور اس دیہات میں بارش بھی ہوتی ہے, وہاں قحط سالی بھی دور ہوتی ہے اور سرسبزی و شادابی بھی آتی ہے اور وہاں لہلہاتے باغ بھی نظر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں. یہ کس کے صدقے اور طفیل میں؟ عزیزو اور بزرگو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ولادت دنیاوی برکات کا ساز و سامان ہے, تو کیا ان کے طریقوں پر چلنے والے دنیاوی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے؟ کیا ان کے راستوں کو اپنانے والے دنیا کی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے؟ اور اس دنیا کی نعمتیں جو انہیں مل رہی ہیں ان کے طریقے کو چھوڑ کر لینے میں کوئی ان کو برکت ملے گی؟ عزیز اور بزرگوں، نبی کے ہی طریقے کے اندر برکتیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں. جیسے کہ سبق دیا اللہ عز و جل نے کہ میرا نبی ابھی دنیا میں آیا ہے تو دنیا کے انوار و برکات کا ظہور ہوا ہے، تو اس کے طریقوں کو اپنانے والوں کو صوفیہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ ایسی ہی برکتوں سے دنیاوی اور اخروی مالا مال فرمائیں گے. دنیاوی برکتیں بھی اس کو حاصل ہوں گی اور اخروی نعمتیں بھی اللہ عز و جل اس کو عطا فرمائیں گے. وہ دنیاوی برکات کیا ہیں جو دیے جائیں گے؟ حضرات صحابہ کرام ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا حال ابتدائے اسلام کے وقت میں کیا تھا اور جب وقت اسلام میں پہنچے، یعنی یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ کرام کا اور خلافت کا دور شروع ہوا، خلافت راشدہ کا، اس وقت میں انوار اور برکات کا کیسے ظہور ہوا اور کس سفیل میں ہوا ہے، اس کی دو تین مثالیں میں آپ کو دوں. وہ یہ، حضرات صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، کچھ اور کچھ بہت غریب تھے، غلام تھے، کسی کے یہاں کام کرنے والے تھے، اللہ پاک نے انہیں ویسا ہی بنایا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور احدم احدم کا نعرہ لگایا تو وہ کفر ضلالت کی بھٹیوں میں جلنے والے اور شرک کی آگ میں جلنے والے ان ظالموں نے ایسا ظلم کیا، اسلام کی بدولت اور اسلام کے طفیل میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور ان کو آزاد فرما دیا. سب سے پہلی برکت اسلام کی یہ ہے کہ حضرت بلال نے اسلام کی وجہ سے مشقتوں کو برداشت کیا، نتیجے میں اللہ نے غلامی سے آزادی دلائی. نہ صرف غلامی سے آزادی دلائی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم خاص بنے، نہ صرف یہ کہ خادم خاص بلکہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے ملقب ہو گئے. یہ برکت ہے یا نہیں؟ فرمایا جب غلامی کی حالت تھی، بھوک و پیاس میں بلال تڑپ جاتا تھا، اسلام جب لے کے آیا ہے اس کے بعد سے آج تک حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں بھوکا نہیں سویا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برکت. اور دوسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالت اسلام سے پہلے مالدار تھے، اسلام کو قبول کیا، اللہ نے پہلے تو امتحان لیا کہ جب میرے دین کے تقاضے آئیں گے، اسلام کے تقاضے آئیں گے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کے دور دور تک پہنچانے کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لوگوں سے کچھ مانگا جائے گا، جو کچھ کہ وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن پھر انسانوں سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں عطا کرو، دو، وَأَخْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی یہ کہ تم گویا اللہ کو قرض دیتے ہو اور اللہ اس سے اچھا بدلہ تم کو عطا فرمائے گا. جب یہ بات ہوگی، اللہ امتحان لیتے ہیں اہل ایمان کے دلوں کا، کیا یہ مال کو دیں گے یا نہیں دیں گے اللہ کے راستے میں، جبکہ یہ بڑی تنگی میں ہیں، کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوگا، پینے کو ان کے پاس نہیں ہوگا، ضروریات کی پوری چیزیں ان کے پاس نہیں ہوں گی، بیوی کے لیے کپڑے ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے، بچوں کو پہنانے کو کپڑے ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے. اسلام کا تقاضا ہوگا کہ تم مال و دولت کو لا کے دے دو تاکہ اس دین کے پھیلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کتنی عظمت ہے کہ محمد رسول اللہ سوال کریں اور یہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. یہ اللہ پاک گویا کہ امتحان لینا چاہتے تھے. اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہونے والے پورے صحابہ کرام تھے، ایک دو نہیں تھے، پورے صحابہ کرام تھے. اپنی پوری مال کی، یعنی یہ کہ مال و دولت کو نشاور کرنے کو تیار، اپنی جان کے ساتھ تیار ہیں، اپنے آل و اولاد کے ساتھ تیار ہیں. اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جہاد کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کی جانب سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے اور ہم کو جہاد کرنا ہے اور اس وقت میں مال و دولت کی ضرورت ہے، ضروریات کی تکمیل کرنا ہے، تو اس وقت میں جب آپ نے چندہ جمع فرمانا شروع کیا, جب اعلان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا اثاثہ لا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کے آپ کے سامنے رکھے. جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو صرف ایک جملہ بیان فرمایا, وہ یہ ہے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ گیا. عزیز اور بزرگوں, گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں میں ہے, گھر میں چھوڑا تو اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑا. اس اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑنے کی برکت ایسی ہوئی, اللہ رب العزت نے سارے دنیا کے مسلمانوں کا امام بنا دیا, خلیفۃ المسلمین بنا دیا اور خلیفۃ المؤمنین بنا دیا. نہ صرف یہ کہ خلیفہ بنا دیا بلکہ بڑے, یعنی یہ کہ عرب و عجم پر جن کی حکومت چلی ہے. اب اور کچھ آگے, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اپنے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں, اسلام لانے سے پہلے جب میرا بچپن کا گزر تھا, بچپن کی زندگی تھی, ابھی میری عمر کے اندر شعور آ رہا تھا, ایسی حالت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا, اونٹ چرایا کرتا تھا, تو میرے گھر والے مجھ سے یہ کہتے تھے کہ اے عمر, تجھے تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا, بکریاں چرانا تجھے نہیں آتا, تو کیا کرے گا, تجھ سے کیا کام ہوگا. لیکن میرے عزیز اور بزرگو, حق تعالی جل جلالہ نے کیسا انعام عطا فرمایا, اس اسلام کی بدولت, اسلام کے قبول کرنے کے طفیل میں نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے طفیل میں اور ان کی محبتوں کے حصول کے طفیل میں کتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک واقعے سے پتا چلتا ہے. وہ یہ کہ ایک مشرک اور ایک منافق دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا. اس منافق کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ مشرک تھا, اعلان مشرک تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے, اور یہ منافق جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے. لہذا یہ فیصلہ طے پایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور وہ جو حکم سنا دیں گے اس کو مان لیا جائے گا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام حالات کی تفتیش کی اور تحقیق کی, اور اس کے بعد میں اس مشرک کے بارے میں فرما دیا کہ یہ زمین تمہاری ہے, تم اس کو لے لو, اور اس سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو, تو اس شخص نے کہا نہیں, مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں آیا, حضرت عمر فاروق کے پاس جائیں گے, یہ بڑا اچھا فیصلہ کرتے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, منافق سے پہلے مشرک نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے, اور وہاں پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا, یہ آپ کا آدمی ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے, اور کہتا ہے کہ عمر کے پاس چلو کہ وہ اچھا فیصلہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو, میں ابھی اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں. اس کے بعد اندر گئے, تلوار نیام سے نکالی اور لا کر اس کا کام تمام فرمایا, اور کہا جس شخص کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پسند نہیں اور وہ عمر کے پاس فیصلہ مانگنے کو آئے, تو عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. اتنی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ چکی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی محبت اور اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ نے ایسی برکتوں کا ظہور فرمایا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے اور حکومت کی ہے. نصارہ اور یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت عمر کو دیکھتے تھے تو ہمارے جسموں پر کانٹے آ جاتے تھے, اور ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم اس راستے سے نہیں گزرتے تھے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس راستے سے عمر گزرتے اس راستے سے شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا. شیطان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یعنی حضرت عمر فاروق سے اتنا ڈرتا تھا. وہ کس وجہ سے؟ شیطان تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے, شیطان اللہ کی بارگاہ میں رہا ہوا ہے, اور اس کے اندر اتنی قوت و قدرت ہے کہ اللہ پاک نے ایسا اس کو یعنی ہے کہ گویا کہ چھوٹ دے دی کہ انسانوں کے جسموں کے اندر جو رگیں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور ان میں جس رفتاری کے ساتھ خون بہتا ہے, حق تعالی نے اس شیطان اور جن کو اتنی قدرت کاملہ دی ہے کہ وہ بھی اس انسان کے جسم میں خون کے برابر گردش کر سکتا ہے. حضرات علماء موجود ہیں, اس بات کو دریافت کر سکتے ہیں, شیطان انسان کی رگوں میں انسان کے خون کے ساتھ گردش کر سکتا ہے. اتنی قوت اللہ پاک نے اس کو دی ہے اور اتنی لطافت اللہ پاک نے اس کو دی ہے, اس کے باوجود شیطان جس راستے سے عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں شیطان نہیں گزر پاتا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ دنیاوی انوار و برکات ہیں جو اللہ پاک دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے, نبی کے طریقے پہ چلتا ہے, اللہ کے احکامات کی تعمیل میں لگا ہوا ہے, تو شیطان اس کو دھکا نہیں پہنچا سکتا. تو عالم اسلام کے اندر اور عالم دنیا کے اندر پھیلی ہوئی انسانیت اگر اللہ کے احکامات کو ماننے لگ جائے اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانے لگ جائے تو پھر یہ کرتوت کا ڈر اسے کیوں ہو, جادو اور ٹونے کا ڈر اسے کیوں ہو, اور جی دنیا کے لوگوں کے جادو کرا دینے کا اور شیطان کے اثرات کا اور اس کے حاوی ہو جانے کا یہ ڈر کیوں ہو اور یہ خوف ہم پر کیوں طاری ہو جائے؟ عزیز اور مجھے نہیں آتا تھا, میں روزانہ کوئی ایک جانور گوا کے آتا تھا اور گھر میں ڈانٹ پڑتی تھی اور مار پڑتی تھی, لیکن آج اللہ نے اسلام کی بدولت میں اور نبی کے طریقے کی بدولت میں اللہ نے ایسی وسعت عطا فرمائی ہے کہ آج اللہ پاک نے مجھے خلیفۃ المؤمنین بنایا ہے. آپ یہ بیان فرماتے ہیں دنیا یہود و نصارہ میرے نام سے کانپتی ہے, یہ میرا کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے اور نبی کے صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے یہود و نصارہ کے دلوں پر اسلام کی ہیبت طاری کی ہے, عمر کی ہیبت طاری نہیں. حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف نبی کی ایک حکم کی تعمیل کی. ادھر بیت المقدس فتح ہوتا ہے کس بنیاد پر؟ نہ خون کی کوئی ندی بہی, نہ کسی انسان کا خون بہا, نہ کسی کی انگلی کٹی, نہ کسی کا ایک قطرہ خون زمین پہ گرا. پھر اللہ پاک نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا. کتنی آسانی سے میں آپ کو بتلا دوں, وہ یہ کہ یہود و نصارہ نے کہا کہ یہ قوم تو بڑی بھیانک معلوم ہوتی ہے جو صبح اٹھتے ہی لکڑیوں کو چبا دیا کرتی ہے. ارے یہ درخت کھا جاتے ہیں, یہ کیا ہم ان سے کیا مقابلہ کریں گے, یہ تو ہمیں معمولی چونٹیوں کی طرح رگڑ دیں گے. یہ سمجھتے وہ جو جھاڑ اور درخت سامنے کی یہ لوگوں نے تشبیہ دی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ ایک مسواک کی سنت. حضور انور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والی ایک سنت ہے. نماز فجر کا وقت ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا کہ مسواک کی 70 مسواک سے 70 فائدے ہیں, تم اس کو اپنا لو, اپنی زندگی میں اختیار کر لو, اور نماز کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے مسواک کی وجہ سے, ثواب بڑھ جاتا ہے مسواک کے کرنے سے. تو صحابہ کرام کو ہر سنت کی زندہ کرنے کا شوق تھا, انہوں نے مسواک کی ایک سنت صبح ادا کر لی. نماز فجر کا وقت ہوا, اذان بھی, تو صحابہ کرام نے مسواک کرنے کو لکڑیاں توڑی اور اس کے بعد اس کو چبانے لگے, تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھوک کی وجہ سے درخت چبا رہے ہیں, تو پھر یہ ایسے بھوکے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کھا جائیں تو ان کا پیٹ نہ بھرے. ڈر ایسا ہو گیا صرف ایک نبی کی سنت پر. اب انہوں نے سوچا کہ ایسا اب نہیں ہوگا, اب ان سے لڑ نہیں سکتے, لہٰذا ایسا کرتے ہیں سیدھے ان کا اصل آدمی جو ہوگا اسے بلائیں گے اور بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی. اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ تمہارا امیر جو ہے اس کو بلاؤ. اس وقت لشکر کے جو امیر تھے وہ سامنے آئے, انہوں نے کہا یہ تمہارا امیر نہیں ہے, کوئی ان سے بھی بڑا ہے تو اسے بلاؤ. تو حضرت اس وقت کے جو امیر تھے انہوں نے سوچا کہ یہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق کو بلا رہے ہیں, چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ کو یہ لوگ بلا رہے ہیں, ممکن ہے کہ آپ کے آنے پر یہ قلعہ فتح ہو جائے اور بیت المقدس ہم مسلمانوں کو مل جائے, قبلہ اول ہمیں حاصل ہو جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ ایک ہے, سواری دو ہیں. حضرت عمر فاروق نے انصاف کا جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہے اس کی بدولت میں اللہ نے بیت المقدس عطا فرمایا. وہ طریقہ کیا تھا؟ چاہے وہ غلام ہو مگر انسان ہے, اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا. فرماتے ہیں جب آپ کا یعنی یہ کہ وصال کا وقت قریب ہو رہا تھا, اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہو رہا تھا, آپ بستر علالت پر تھے, بار بار غشی تاری ہوتی تھی, تو حالت غشی میں بھی آپ کی زبان مبارک سے دو الفاظ نکلتے تھے, یعنی یہ کہ غلاموں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کا خیال کرو اور نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, عورتوں اور غلاموں کے حقوق ادا کرو. یہ دو جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے. اس کے راوی بے انتہا ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں, ابو ذر غفاری ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ ہیں, حضرت ام سلمہ ہیں. یہ تمام یہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ بار بار جاری ہوتے تھے وہ یہ دو تھے, عورتوں اور غلاموں کے حقوق ادا کرو اور نمازوں کا اہتمام کرو. فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں عمر فاروق نے غلاموں کا حق کیسے ادا کیا؟ وہ حق یہ ہے کہ راستے میں چل رہے اونٹ ہے، جانور کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس پر دو آدمی اگر سوار ہو جائیں گے تکلیف اس کی بڑھ جائے گی،
جانور کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. اب غلام ہے، غلام کو سارا سفر تو پیدل طے نہیں کروایا جائے گا، کیونکہ یہ انسانوں کے حقوق کے خلاف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کروں، ڈر رہا ہوں کہیں بارگاہ الہی میں اس پر پگلا رہ جاؤ اور اللہ پاک مجھ سے سوال کرے کہ اے عمر، تو نے نبی کے اس طریقے کی تعمیل کیوں نہ کی؟ اسی لیے فرماتے ہیں اونٹ کا بھی خیال کرنا ہے، کہیں اس پر دو آدمیوں کا بوجھ زائد نہ ہو جائے. اور پھر یہ فیصلہ کیا خود ہی کہ دیکھو کچھ راستہ ایسا کرو کہ تم اس پر سواری کرو، کچھ راستہ میں اس پر سواری کروں گا، اور اس طریقے سے جانور کا حق بھی ادا ہو جائے گا، تمہارا حق بھی ادا ہو جائے گا، اور میں بارگاہ الہی میں پکڑا جانے سے بھی بچ جاؤں گا. تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سنت کو زندہ فرمایا اور چلنے لگے، یہاں تک کہ بیت المقدس قریب آ گیا. اور اس کے بعد میں جب سواری کا موقع آیا تو وہ غلام کا موقع، غلام کی باری تھی کہ اب غلام اس پر سواری کرے گا، عمر فاروق کی باری تھی کہ اب پیدل چلتے رہے. اب غلام یہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، آپ اس پر سوار ہو جائیں، میں غلام ہوں، میرے پیدل چلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس پر سواری کریں، میں پیدل چل لوں گا. برحال وہ بڑی عاجزی کرتا رہا، منت سماجت کرتا رہا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس دنیا میں تو میرا ساتھ دے رہا ہے، کل قیامت میں بھی ساتھ دے گا. کل اللہ مجھے پکڑ کے پوچھے گا غلام کے حق کے بارے میں تو نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا تو اس سوال کا جواب دے دے گا؟ کہا وہاں تو نفسی کا عالم ہوگا. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کل میدان حشر قائم ہوگا، اللہ پاک عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، وہاں نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے کام آئے گا، اور نہ فاطمہ محمد رسول اللہ کے کام آئے گی. ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہر کوئی وہاں پریشان ہوگا. یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تم کیا میرا ساتھ دو گے کل قیامت؟ اور اس کے بعد کہا، اب تم سواری کرو، عمر پیدل چلے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے، غلام سواری پر سوار ہے، اور حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے اور پرا گندا ہے، کپڑوں کے اندر دھول لگی ہوئی ہے، کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں وہ بیت المقدس کے دروازے پر ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ لوگ اندر سے دیکھ رہے، اپنی کتابوں کو کھول گئے کہ یہ جو احوال بیان کیے گئے ہیں کہ ان کا امیر المؤمنین ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور اس کی صورت ایسی ہوگی، بال ایسے ہوں گے، لباس ایسا ہوگا. فرمایا کہ صحابہ کرام نے اور اس وقت کے لشکر کے جو امیر تھے، انہوں نے بڑی عاجزی کی کہ امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ بادشاہ کی اتنی بڑی درگت ہے اور ایسی حالت ہے، اب ایسے گندے لوگوں کو کیا یہ حکومت دی جائے، اور یہ لوگ لڑیں گے، مرنے مارنے پر تل جائیں گے، آپ کم از کم لباس کو تبدیل کر لیجیے. حضرت عمر فاروق نے کہا، اسلام کی حیبت سے لوگ ڈریں گے، لبادے کی حیثیت سے نہیں، اسلام غالب آئے گا انسانوں کی حیثیت سے نہیں، انسان کو دیکھ کر اسلام غالب نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر اسلام غالب آیا ہے اور آئے گا، اور اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہے جو انوار دنیاوی بھی دنیا کی برکات کو بھی دے گا، اور اسلام ہی کی وہ تعلیمات ہے جو اخروی برکات بھی دے گا. اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا تو یوں کہا، ہماری کتابوں میں یہی تشبیہ موجود ہے کہ اس کا لباس پرا گندا ہوگا. حضرت عمر فاروق نے کہا، اگر میں لباس تبدیل کر دیتا تو بیت المقدس تمہیں نہیں ملتا. آپ کے بال پرا گندا تھے، کنگھی کرنے کو صحابہ نے کہا، آپ نے کہا میں ابھی نہیں کروں گا. وہ لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے بال پرا گندا ہوں گے اس شخص کے، یہ دیکھے بال پرا گندا ہے، بیت المقدس کی چابی حوالے کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر میں بالوں میں کنگھی کرتا تو وہ لوگ تمہیں یہ نہیں دیتے، اس لیے کہ میرا جو حوالہ دیا گیا ہے، میری جو تشبیہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ ایسی ہی تھی. اللہ نے کرم فرمایا کہ عمر نے لباس بھی نہیں بدلا، بال بھی سیدھے نہ کیے، اور وہی تشبیہ ان کی کتابوں میں موجود تھی. اسی لیے آج بغیر للے کے اللہ پاک نے یہ قلعہ ہمیں فتح کر دیا اور نصرت فرمائی، مدد فرمائی، گویا ایک قطرہ خون بھی نہ بہا، لیکن نبی کے طریقے اور اس غلام کے حق کے ادا کرنے کے طفیل میں حق تعالی جل جلالہ و من والہ نے بغیر قتل و غارت گری کے،
بغیر خون بہے گی اور بغیر کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گی. ایک قلعہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا, ایک شہر عطا فرما دیا, اور سرزمین یعنی یہ کہ قبلہ اول اللہ پاک نے عطا فرما دیا کتنی آسانی کے ساتھ. تو عزیز اور بزرگو, میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس واقعے کے ذیل میں کہ جب اللہ کے نبی کی سنت مسواک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی تعمیل یعنی غلاموں کے حقوق کی ادائیگی, اس ایک بات پر اللہ تبارک و تعالی ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بغیر لڑے کے خلے فتح ہو جاتے ہیں اور نصرت اللہ کی آتی ہے, تو کیا اس دنیا میں رہنے والا اگر نبی کے طریقوں کو اپنا لے گا تو اس شخص کو اللہ پاک دنیا کی برکتوں سے کیا محروم کر دیں گے؟ عزیز اور بزرگوں, خلے ہمیں نہیں چاہیے, دنیا کے عہدے اور کرسیاں ہمیں نہیں چاہیے, بس ہم کو اپنی زندگی کی راحتیں چاہیے. اگر ہمیں اپنی زندگی کی راحتیں مطلوب ہیں تو نتیجتاً ہمیں صرف دو کام کرنے ہیں, ایک کام ہے اللہ کے احکامات کی تعمیل اور دوسرا کام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانا. اگر یہ دو چیزیں انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں, حق تعالی جل جلالہ کے انوار کو اور ان کی برکات کو آپ دنیا میں محسوس کریں گے جیسا کہ صحابہ کرام نے دیکھا ہے. ایک اور واقعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے, آپ باہر سے گھر میں تشریف لائے, بھوک کی حالت میں تھے, گھر والوں سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا آپ خود گھر میں نہیں ہے تو کھانے کو کہاں سے کچھ آئے گا, کچھ کمائیں گے کچھ لائیں گے تو گھر میں کچھ کھانے کو رہے گا. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, ابھی رزاق سے رزق مانگ کے لاتا ہوں. وہ مسجد کو گئے, بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوئے اور اللہ سے دعا و التجا کی کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. گھر گئے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ کہا ابھی کوئی انتظام نہیں ہوا. دوسری بار گئے نماز, یہ سوچ کر گئے کہ میری نماز میں کوتاہی ہے, یہ سوچ کے نہیں گئے کہ میں نماز پڑھا اور مجھے نہیں ملا, یہ سوچ کے نہیں گئے, وہ یہ سوچ کے گئے کہ شاید میری نماز میں کوئی کوتاہی رہ گئی. ایک مرتبہ آئے پوچھا, دوسری مرتبہ آئے پوچھا انتظام نہیں ہوا, تیسری مرتبہ آئے پوچھا انتظام نہیں ہوا, چوتھی مرتبہ کے بارے میں یا تیسری مرتبہ کے بارے میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آئے اور پوچھا کہ کھانے کا کچھ انتظام ہے تو بیوی کہنے لگی کہ چکی چل رہی ہے, آٹا نکل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے, پر میں رزاق سے رزق مانگو نبی کے طریقے پر اور وہ رازق مجھے رزق نہ دے, یہ ہو نہیں سکتا. اب وہ گھر میں گئے, دیکھا آٹا نکل رہا ہے, وہ ضروریات کی ہانڈی برتن جتنی تھی وہ ساری بھر لی اور جتنا پکانا تھا پکا لیا, اور اس کے بعد میں آخر میں دیکھا آخر یہ آ کہاں سے رہا ہے, ذرا چکی کا پارٹ اٹھا کے تو دیکھو. جب اٹھا کے دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ ماجرا ہوا ہے گھر میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو سارے دنیا اس سے سیراب ہو جاتی, تو نے اللہ کے حضور میں ایسی عاجزی کی کہ اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے دنیا میں رزق دی. وہ اللہ سے مانگتے ہیں بغیر محنت کے اللہ گھر سے روزی دیتا ہے, اور آج ہم نماز پڑھ کے کام کو نکلے تو کیا اللہ روزی میں برکت نہیں دے گا؟ تو عزیز اور بزرگو, میری تمام بات کا خلاصہ اور منشا یہ ہے کہ جتنی چیزیں دنیاوی برکات کی ہیں آدمی چاہتا ہے, رزق ہے, روزی ہے, اولاد ہے, اور ان میں برکت جو آدمی چاہتا ہے وہ یہ آدمی سمجھ کے کرتا ہے کہ دنیا کے طور تاریخ میں ہے, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ کے واقعات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی تعمیل اور نبی کے طریقے میں اللہ نے دنیاوی برکات کو بھی رکھا اور دینی برکات کو بھی رکھا ہے. اگر تمہیں دنیاوی اور دینی برکات کو حاصل کرنا ہے تو بس صرف دو کام کرو, ایک کام اللہ کا حکم ماننا ہے, دوسرا نبی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. اس میں اللہ دنیا کی بھی ترقی عطا فرمائے گا, دنیا کے اندر برکتیں بھی دے گا, اور آخرت میں بھی اللہ پاک بڑی عزت عطا فرمائے گا اور بڑا شرف عطا فرمائے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ احکامات الہیہ کی ہم سے تعمیل ہو اور نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا اللہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. پہلے نشست کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے.
غارت ظلم و ستم کے بازار, دیے بجھے تھے دیما کے دنیا تیر اتار, غارت ظلم و ستم کے بازار، ایسے میں بھی رب کو اپنے بندوں سے تھا پیار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، اللہ 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 اللہ، جہل کی ظلمت دور ہوئی جب سراج منیر لائے، اپنے کرم کا لے کے اجالا جگ پر سارے چھائے، کھونے والے کھوئے ان کو پانے والے پائے، سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے، چھین لیا دل منموہن نے چاند سا مکڑا دکھائے، اللہ 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 اللہ، عبداللہ کی پشت میں رہ کر جس نے دکھایا زور، آمینہ بی بی کی گودی میں آ کر چمکے آؤ، دائیں حلیمہ کو جو نوازا اس نے کہا فل فور، ننے دل کا جھولا بناؤ تارے نظر کی ڈور، ننے دل کا جھولا بنائے تارے نظر کی ڈور، سوتا ہے اس میں ماہ رسالت نور بری ہر پور، اللہ 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 اللہ، دیکھ کے پاکیزہ صورت یاد آیا سبحان، دل کو بنایا جس کے خدا نے محبت قرآن، دونوں عالم جس پر قربان وہ ننی سی جان، جبریل آئے جھولا جھولائے لوڑی دے رحمان، سو جا سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان، اللہ 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 اللہ، آپ کو نسبت خاص ملی ہے رب کے گھر کے ساتھ، جس نے دیکھا آپ کو چاہا قلب و جگر کے ساتھ، ظاہر ذات و وصف ہوئے جب فعل و اثر کے ساتھ، جانو دل تو لے لیا تم نے ایک نظر کے ساتھ، مانگ رہے ہو اب کیا مجھ سے پھیلا کے دونوں ہاتھ، اللہ 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 اللہ، دہن مبارک سے جو نکلی ہے وہ دعا مقبول، آپ کے قدموں تک جو پہنچی عرش پہ ہے وہ دھول، آپ کا ہر ایک کام ہے دلکش بات ہر ایک معقول، ہونٹ گلابی ہستا چہرہ جھڑتے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا حق کا پیارا رسول، اللہ 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 اللہ، جتنا چاہے ناز کرے خود جس پر پالنہار، اس پر وردا کی امت کا بیڑا بھی ہے پال، ساتھی اس کے ہم جائیں گے اللہ کے دربار، موہن صورت نام محمد دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دلہا رحمت کی سرکار، جس کو رؤوف و رحیم و رحمت فرمائے رحمان، کیسے بتائے کوئی آخر کیا ہے اس کی شان، درد کے ہر عالم میں مسیحا آپ بنے درمان، درد کے ہر عالم میں مسیحا آپ بنے درمان، امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیا انجان، ننے قدموں پر سر رکھ کر ہو جاؤں میں قربان، اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو سب سازو سامان سب کے تم پہ سب سازو سامان سب کے دل کا دل جان کی جان سب کے تم پہ سب سازو سامان سب کے دل کا دل جان کی جان سب کے تم رے دیدار پر سے نبی جی مورا علم اور عرفان سب کے تم رے دیدار پر سے نبی جی مورا علم اور عرفان صدقے تم پہ سب سازو سامان صدقے دل کو دل جان کی جان صدقے پیارے مکھ پر تمہارے پیا جی اس نے کیا حسین کی جان صدقے تمہارے جس میں مطلع پہ آقا جن انسان کی جان صدقے تم پہ سب سازو سامان صدقے دل کا دل جان کی جان صدقے تمہاری انسانیت پر محمد ساری دنیا کے انسان صدقے تمہاری انسانیت پر محمد ساری دنیا کے انسان صدقے تمہاری باتوں پر امین دیجی تمہاری باتوں پر امین دیجی آج کے کی جان صدقے تم پہ سب سازو سامان صدقے دل کا دل جان کی جان صدقے تم نہ ہو تو نہ دین ہے نہ ایمان تم پہ دین اور ایمان صدقے تم نہ ہو تو نہ دین ہے نہ ایمان تم پہ دین اور ایمان صدقے حکم پر اب غلام شکریہ کے زندگی تیری ہر آن صدقے تم پہ سب سازو سامان صدقے دل کا دل جان کی جان صدقے تمن یہی ابتدا کا دامن یہی انتہا کا دامن میرے ہاتھ آ گیا ہے میرے ہاتھ صدقے مجھے بے خودی بتا دے دل و جان تجھ پہ صدقے دل و جان تجھ پہ صدقے مجھے بے خودی بتا دے
Yeah, he's a rock and roll.